الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے مرشد اور میرے شیخ شیخ العرب والعجم قطب العالم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ. حضرت کا شعر ہے کہ محبت تیرا صدقہ ہے، محبت تیرا صدقہ ہے، ثمر ہے تیرے نازوں کے، محبت تیرا صدقہ ہے، ثمر ہے تیرے نازوں کے، جو میں یہ نشر کرتا ہوں خزانے تیرے رازوں کے. تو حضرت کی جو گفتگو ہوتی تھی وہ محبت کی گفتگو ہوتی تھی اور محبت سے گفتگو فرماتے تھے. اس لیے حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض لوگ شریعت کو اور طریقت کو الگ الگ سمجھتے ہیں کہ شریعت اور چیز ہے، یہ ملاؤں کا راستہ ہے، اور طریقت یہ ہے جناب آؤ. اور پھر وہ جاہل حضرات، دیکھو اس کا اصول یہ نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں، یہ اسپیکر ہیں، اس کا اصول کہ اسپیکر قریب کر دیتے ہیں ایسے وقت میں، لیکن بعد میں دور بھی کرنا. تو جاہلوں کا یہ طریقہ کہ شریعت جو ہے وہ یہ تو ملاؤں کا راستہ ہے، اور یہ جو طریقت ہے یہ عاشقوں کا راستہ ہے کہ جس میں نہ نماز کی ضرورت نہ روزے کی ضرورت. دیکھو کتنا فرق پڑ گیا، لیکن عقل سے پیدل ہو اصل میں. کہ یہ جو طریقت کا راستہ جس میں بس چرس پیو، گانجا پیو، مرغے اڑاؤ اور ڈانس کرو، رقص کرو، اس لیے ایک ایسے جعلی پیر نے کہا نا، کہتے کہ یہ تو ملاؤں کا راستہ ہے یہ نماز روزہ، تو ہم تو بس ایک تھپ لگاتے ہیں اور روح جو ہے عرش اعظم پہ پہنچ جاتی ہے. پہلے اس روح کی حقیقت کو سمجھ لیجئے، جو یہ روح اس طرح اوپر پہنچ جاتی ہے. ایک صاحب نے حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے کہا کہ میں ہر وقت کتا اپنے ساتھ رکھتا ہوں. تو حضرت نے پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگے اس لیے کہ جہاں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے، اور موت کا فرشتہ اس لیے میں مروں گا نہیں کہ موت کا فرشتہ نہیں آئے گا. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا تھا، فرمایا کہ بھائی کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو کتوں کی روح قبض کرتے ہیں، لہذا تیرے لیے انسانوں والا فرشتہ تو نہیں آئے گا، وہ فرشتہ آئے گا جو کتوں کی روح قبض کرتا ہے، تجھے کتے کی موت ملے گی. سبحان اللہ. لہذا ایک ہمارے ہاں کی گانے والی تھی ایک عورت، اس نے کہا نا کہ موسیقی روح کی غذا ہے. حضرت والا میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کو کسی نے یہ بات نقل کی تو حضرت نے فرمایا اس نے بالکل ٹھیک کہا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، اس نے بالکل درست کہا. اچھا حضرت، بڑے حیران کہ ایک اللہ والا اس کی تائید فرمائے، وہ عالم ربانی. تو فرمایا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ ایک نیک روحوں کی غذا تو ذکر اللہ، تلاوت اللہ کی یاد ہے، اور گندی روحوں کی غذا موسیقی ہے. لہذا اس نے ٹھیک کہا. تو حضرت فرماتے تھے، یاد رکھنا اس بات کو، شریعت کو طریقت سے الگ نہیں کر سکتے، بلکہ شریعت اور طریقت کا آپس میں کیا جوڑ اور رشتہ ہے اس کو حضرت نے سمجھایا. فرمایا دیکھو نماز پڑھنا یہ شریعت ہے، لیکن محبت سے نماز پڑھنا اسی کو طریقت کہتے ہیں. اعمال شریعت کو محبت سے ادا کرنے کا نام یہی طریقت ہے، یہی تصوف ہے. سبحان اللہ. شریعت سونا ہے اور طریقت سہاگا ہے. اگر سونا نہ ہوگا تو سہاگا کہاں لگائے گا؟ شریعت اسٹرکچر ہے اور طریقت اس کی فنشنگ ہے. اسٹرکچر ہوگا نہ ہوگا، ڈھانچہ نہ ہوگا، اگر ڈھانچہ نہ ہوگا تو فنشنگ رنگ روغن کہاں کرے گا؟ اس لیے شریعت پر اللہ تعالی کی عشق و محبت کی فنشنگ کرنا اسی کو طریقت کہتے ہیں. محبت سے نماز پڑھنا اور اللہ تعالی کی کیفیت احسانیہ سے. تو اس لیے حضرت والا رحمت اللہ علیہ سمجھاتے تھے کہ دیکھو شریعت اور طریقت کو جدا مت کرو. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو دین از ابتدا تا انتہا، شروع سے لے کر آخر تک محبت کا مذہب ہے، اور مذہب کے معنی راستے کے ہیں، یعنی محبت کا راستہ ہے، یہ طریق المحبہ ہے، محبت کا راستہ ہے. پھر فرمایا کہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، حکیم الامت کے خلیفہ تھے اور حکیم الامت کے بڑے خلافہ میں ان کا شمار تھا، تو سمجھایا، فرمایا کہ دیکھو محبت کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ عہد و پیمان سے ہوتی ہے، قول اور اقرار، یہ محبت کی ابتدا ہے. فرمایا دیکھو یہی شریعت کہہ رہی ہے کہ محبت کے، اللہ تعالی کی محبت میں یہ وعدہ کر لو کہ لا الہ. اچھا الہن جو ہے عربی زبان میں، الہن یہ جو عربوں کا محاورہ ہے، الہن کے معنی وہ محبوب ہے کہ جس سے دل سے محبت کی جائے. الہ اس محبوب کو کہتے ہیں جس سے دل سے محبت کی جائے. لہذا آپ دیکھیے اللہ تعالی نے جو سکھایا کہ لا الہ، یہاں لا نفی جنس کا ہے، یعنی ہمارا کوئی محبوب نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. اسی سے وہ صوفیہ حضرات جو کہتے ہیں نا کہ لا محبوب الا اللہ، یہ اسی کا ترجمہ ہے اصل میں، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، کہ ہر چیز کی نفی کر دی اور اب رہی بات کہ کلمہ شریف میں اللہ تعالیٰ نے لا الہ کو مقدم کیا اور الا اللہ کو مؤخر کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ فقہ کا وہ اصول اور قاعدہ ہے کہ دفع ضرر مقدم ہے جلب منفعت پر، کہ بھئی اگر خوشبو لگانی ہے، اگر خوشبو جیسے جمعے کے دن خوشبو لگانا یہ سنت ہے نا، تم پیچھے چلے جاؤ، جمعے کے دن خوشبو لگانا یہ سنت ہے، لیکن اب وہ سنت کیسے ادا کرے گا؟ اس میں یہ سنت بھی سکھائی کہ غسل کرو، لہذا پہلے غسل کرتے اور غسل کرنے کے بعد پھر اس کے بعد خوشبو لگاتے. اگر کوئی پہلے خوشبو لگا لے اور غسل بعد میں کرے تو بتائیے کیا ہوگا، میلے کچیلے اور گندے سندے کپڑوں کے اوپر خوشبو نہیں لگائی جاتی. تو اسی لیے فرمایا لا الہ، پہلے غیر اللہ کی نفی کرو، اور جب غیر کی نفی ہوگی تو اللہ خود ہی آ جائے گا. اب دیکھیے میرے شیخ نے سمجھایا، فرمایا دیکھو غیر اللہ دو الفاظ ہیں نا، دو کلمے ہیں، دو الفاظ ہیں غیر اور اللہ. اب غیر اللہ میں سے غیر کو مٹا دیا، کیا بچا؟ فرمایا اتنی سی بات ہے. اس لیے مسئلہ ہے، اس لیے مسئلہ ہے کہ میرے شیخ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی مسجد میں آیا، اب گھر سے چل کر آ رہا ہے، اور اس چلنے کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالسکینتی والوقار، کہ دوڑ کے مت آؤ مسجد میں، دوڑو مت، بلکہ سکون اور وقار سے چلتے ہوئے آؤ. اور اس کے کیا معنی؟ اس کے معنی نہیں ہے کہ ناز و ادا دکھاتے ہوئے اتراتے ہوئے چلتے ہوئے آ رہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ اپنی جو عام رفتار سے چلتا ہے اسی رفتار سے آئے. کیوں بعض لوگ ہیں ان کی عام رفتاری جھپٹ کے چلنے کی ہوتی ہے، چلتے ہیں ویسے. اور یہ عجیب چیز ہے کہ مسجد میں دوڑنا یہ تو آداب کے خلاف ہے، اس لیے سکون سے آئے. اب یہ آدمی مسجد میں آ رہا ہے، اور مسجد میں آیا اور اس نے، حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیا، اب دیکھا جماعت بالکل تیار ہے، نماز بالکل تیار ہے، اب یہ آیا اس نے اتنا جماعت تیار ہے، اس کو نماز دیکھی تو اس نے جلدی سے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی اور نماز شروع کر دی، کوئی نیت ہی نہیں کی، اور اللہ اکبر کہہ کے بس نماز میں شامل ہو گیا. اب دیکھیے، اب کہے گا نا کہ کوئی نیت ہی نہیں ہے، بس اللہ اکبر کہا کہ بھائی، کیونکہ کیوں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ امام رکوع میں چلا جاتا ہے تب تو نیت کا ہوش ہی نہیں ہوتا. وہ جیسے ایک صحابی کی عجیب معاملہ نا، کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے تو انہوں نے دور سے دیکھا، وہیں اللہ اکبر کر کے نیت مانگی اور رکوع میں گئے، اور رکوع میں جا کر گھسٹتے گھسٹتے جو ہے وہ جناب نماز صف میں شامل ہو گئے، چلتے چلتے صف میں آ گئے وہیں رکوع میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے کے بعد سلام پھیرا اور فرمایا، ایک عجیب جملہ فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا زادک اللہ حرصک، زادک اللہ حرصک، اللہ تیرے لالچ حرص میں اضافہ کرے. پتا چلا یہ حرص، یہ والا جو حرص ہے وہ محمود ہے، کہ تیرا جو نماز میں شامل ہونے کا جو شوق تھا. دیکھو تھوڑا سا ایسے بیٹھو نا، آپ تھوڑا سا ادھر بیٹھے، نظر نہیں آ رہے، ادھر ہو جاؤ بھائی، چھپنا مت رضا، کہ دوست نظر نہ آئے تو مزہ نہیں آتا نا. تو فرمائے کہ زادک اللہ حرصک، اللہ تعالی حرص میں اور زیادتی کرے. اب یہاں پر میرے استاذ نے فرمایا کہ دیکھو یہاں، لیکن ایک بات اور فرمائی، ایک طرف تو آپ نے دعا دے کر فرمایا کہ اللہ تعالی حرص و لالچ جو دین کا شوق ہے اس کے اندر زیادتی کرے، لیکن ساتھ میں منع بھی فرما دے آئندہ ایسا نہ کرنا، آئندہ ایسا مت کرنا. تو پتہ چلا ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن دوسری بات یہ ہوئی کہ اب یہ جو مسئلہ آتا ہے کہ نماز میں شامل ہونے کا، کہ ایک آدمی کو امام کے ساتھ قیام نہیں ملا، اور رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو گیا، تو فقط ادرک الصلاح، ادرک رکا، اس کو وہ رکعت مل گئی. کیوں؟ اس میں قیام نہیں کیا تھا انہوں نے. اس لیے ایک مسئلہ بتاتا ہوں، کام کا مسئلہ ہے، شارٹ کٹ مسئلہ. کہتے ہیں نا مولوی سے کہتے ہیں کہ ذرا کوئی شارٹ کٹ چیز بتا دو. اب ہوتا یہ کہ اب آئے تو امام رکوع کے اندر ہے، اب ہم آئے، اگر ہم اللہ اوپر کہہ کے کھڑے ہوتے ہیں قیام کرتے ہیں اور جناب پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر اللہ اوپر کر رکوع میں جاتے ہیں، اتنی دیر میں تو امام کھڑا ہو جائے گا، تو اس کا کیا کرے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر کہا اور سیدھا رکوع میں چلا جائے، بس ٹھہرے نہیں. اب رہی بات قیام فرض تھا، وہ قیام اس کا ہو گیا، جتنی دیر اس نے اللہ اکبر کہا اس کا قیام ہو گیا. اب رہی بات کہ دوسرا اللہ اکبر کہے کہ نہ کہے اور سیدھا رکوع میں چلے جائے، تو مسئلہ یہ ہے کہ پہلا اللہ اکبر تو فرض ہے، فرض ادا ہو گیا، دوسرا اللہ اکبر سنت ہے. لہذا اگر کوئی آدمی اس طرح شارٹ کٹ مارنا چاہے تو اس کو رکعت مل جائے گی. اور یہ مسئلہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے. لہذا کبھی شارٹ کٹ میں ایسی بھی ڈنڈی مار سکتا ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہ کرے، سمجھے نا؟ بس اللہ اکبر کہہ کر، کیونکہ دوسرا اللہ اکبر تو سنت ہے، لہذا اللہ اکبر کیا اور کھا اور بس سیدھا رکوع میں چلا جائے، تو اس کو امام کے ساتھ مل جائے گی رکعت. تو امام کے ساتھ رکوع مل گیا تو اس کو رکعت مل گئی، صحیح ہے نا جناب؟ اس کا نام ہے شارٹ کٹ، اونلی فار ملاز. الخاص للعلماء. تو یہ گر کی باتیں ہوتی ہیں جو سیکھنے کی ہوتی ہیں. جیسے اگر کبھی نماز پڑھ رہا ہے، جہاز چلنے والا ہے، ٹرین چلنے والی ہے، اب وہ تحیات کے بعد پورا درود شریف پڑھے گا اور جناب پوری اللہم انی ظلمت نفسی پڑھے گا تو خود پر ظلم ہو جائے گا، پتہ چلے ٹرین چل پڑی. ایسے ایسے مواقع آتے ہیں، پیش آتے ہیں، تو اس میں یہی کرے کہ صلی اللہ علیہ نبی الامی، درود شریف پڑھا، اللہم اغفر لی اور سلام پھیر دے، سنت بھی ادا ہو گئی، درود شریف بھی پڑھ لیا، درود شریف بھی نہیں چھوٹا اور مختصر دعا بھی پڑھی اور رند کے رند گئے اور رند کے رند رہے اور ہاتھ سے جنت بھی نہ گئے. اس وقت معاملہ ہوگا، یہاں یہ کام آئے گی، ایسی زندگی کام آئے گی جناب، کہ سنت بھی نہ چھوٹی، سنت بھی نہ چھوٹی، کام بھی بن گیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس نے آ کر کوئی نیت نہیں کی، آ کر کوئی نیت نہیں کی اور نماز میں شامل ہو گیا. تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی یہ نماز خالص اللہ کے لیے کہلائے گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے تو اللہ کی نیت ہی نہیں کی، اس نے تو اللہ تعالی کی نیت ہی نہیں کی کہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق، اللہ اکبر، مجدد زمانہ تھے، فرماتے ہیں کہ اگر غیر اللہ کی نیت نہیں ہے، اگر غیر اللہ کی نیت نہیں ہے تو یہ اللہ ہی کی نیت ہے، بس غیر نہیں ہونا چاہیے، یہی ہے وہ کہ غیر اللہ میں سے، یہ جو دو لفظ ہیں غیر اللہ، اللہ کا غیر، تو غیر اللہ میں سے غیر مٹا دو، اللہ ہی اللہ ہے. تو یہ ہے لا الہ، لا الہ الا اللہ. لا الہ کو اس لیے مقدم کیا، میرے شیخ کا شعر ہے کہ لا الہ ہے مقدم، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، کیوں؟ غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے. فرمایا یہ مت کرنا کہ تم یہ سمجھو ہم خدا خائی ہم دنیاں دوں. محرومی فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ فانی دنیا بھی دل میں آ جائے، یعنی گویا کہ پاکی اور ناپاکی جمع ہو جائے. فرماتے ہیں خیال استو محال استو جنو، محرومی فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری صرف وہم اور خیال ہے، پاگل پن ہے کہ تم یہ سمجھو کہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ بھی آ جائے، اور غیر اللہ کے ساتھ حسینوں سے بھی رابطہ رکھے، ہم فلمیں اور یہ سب بےہدا پن اور بد نظری بھی کرتے رہیں اور اللہ بھی ہمیں مل جائے. فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، ہی خیال استو محال استو جنو، سبحان اللہ. تو فرمایا کہ محبت کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ اقرار، وہ عہد و پیمان سے. کہتا ہے نا جی میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، یہ تو یہی سکھا دیا کہ کہو اللہ تعالی سے، ایمان اسی کا نام ہے، ایمان اسی کا نام کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں ہے. لیکن اب رہی بات کہ ایک آدمی دنیا کی دیکھیے چھوٹی سی بات ہے، شادی کرتا ہے پوچھتا ہے نا کہ بھائی شادی ہو رہی ہے کیا کروں، شادی ہو رہی ہے کیا کروں، کیا کیا کرنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالی دنیا کی بھی محبوب کی محبت کے لیے پوچھنا پڑتا ہے کہ جناب کیا کیا کریں. تو اسی طریقے سے اللہ تعالی کی محبت میں بھی یہ ہے کہ ایسے تم خود نہیں اللہ تک پہنچ سکتے. نمرود نے سیڑھی بنائی تھی، نمرود نے سیڑھی بنائی تھی کہ اگر ابراہیم علیہ السلام آسمانوں سے رابطہ کر سکتے تو میں بھی سیڑھی بناتا ہوں. تو محرومی رحمت اللہ علیہ نے اس نمرود کو فرمایا کہ اے نمرود یہ سیڑھی سے تجھے اللہ نہیں ملے گا. تو سمجھ رہا ہے کہ سیڑھی پہ چڑھ کر اوپر پہنچے گا تو اللہ ملے گا، تو ابراہیم علیہ السلام کو قدموں میں گر جا تجھے اللہ مل جائے گا. تو اسی طریقے سے کوئی اللہ کو پانا چاہے ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور محمد الرسول اللہ نہ کہے تو یہ کبھی اللہ کو نہ پا سکے گا. اس لیے تو فرما دیا کہ محمد الرسول اللہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم یہ اصل میں کائنات میں سب سے بڑے محبت کرنے والے یہی ہیں. اور اگر اس محبت کرنے والے کے ساتھ رہو گے اور اس محبت کرنے والے کے طریقے پہ چلو گے تو اللہ تعالی کی محبت پا جاؤ گے. اور اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا دین میں سے تو پھر کچھ نہیں بچے گا. تم یہ سمجھو گے اللہ مل جائے ساری زندگی نہ مل سکے گا. لہذا ایسا شخص جنت نہیں جا سکتا جو کلمہ شریف کے لا الہ تو پڑھے لیکن محمد الرسول اللہ کو چھوڑ دے کہ نہیں ہم خود ہی کر لیں گے، ایسا نہیں پا سکتا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. کہ سنت کے راستہ کا جو انتہا ہے وہ جنت ہے، کوئی ادھر ادھر کچھ نہیں ہے، سنت کی انتہا وہ جنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر جو قدم رکھ دے گا اور چل پڑے گا وہ جنت ہی پہنچے گا. لہذا اگر اور سنت کو سنت کے رستے کو چھوڑ کر اگر ادھر دائیں بائیں جائے گا تو میرے پیارے دوستو گمراہ ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کی اللہ تعالیٰ کے کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک بہت عظیم نعمت عطا فرمائی. اور پھر کتنا کرم ایسی جماعت عطا کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، صحابہ کی ایسی پیاری جماعت دی کہ ایک ایک ادا کو لکھ لیا. یہاں تک کہ یہ بھی بیان کرتے تھے صحابہ کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی تھی، کیا ظاہر کیا باطن، ایک ایک چیز کو نقل کیا، کیا دن کیا رات. یہاں تک کہ حلیہ مبارک، کیا آپ کی مبارک آنکھوں میں لال لال ڈورے تھے، کتنے بال سفید ہوئے آپ کے بتائیے، محبت دیکھیے ادھر. پیشانی آپ کی، ناک مبارک، بینی مبارک کیسی تھی، آپ کی بھویں، آپ کی پلکیں، آپ کے بال مبارک، آپ کے ہونٹ، آپ کے دانت، کہ جس وقت آپ مسکراتے تھے تو چمک پڑتی تھی، ایسا مسکراتے تھے اور منہ کھلتا تھا تو دانت مبارک کے درمیان سے شوائیں نکلتی تھی، سینے کے بال مبارک، کمر مبارک، ایک ایک ادا کو نقل کیا ہے. کیسے قدم رکھتے تھے، کیسے چلتے تھے، قد کیسا تھا، شمائل میں یہ سب کچھ ہے کہ نہیں. تو جن صحابہ نے آپ کے ظاہر کو اتنا محفوظ رکھا تو باطن جو کہ وہ حقیقت نبوت تھی اس کے کتنی الفاظ کی، کتنی فکر کی ہوگی. لہذا ایک مرتبہ میرے شیخ سناتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ شریف کے گورنر مروان نے کہا کہ آپ اتنی احادیث مبارکہ بیان کرتے ہیں. انہوں نے سوچا پتہ نہیں ان کو یاد بھی ہے کہ نہیں، ان سے درخواست کی کہ آپ تشریف لے آئیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کثیر الروایت ہے، سب سے زیادہ روایت ہے آپ ہی سے پیش کی جاتی ہے، آپ تشریف لائے. مروان نے عرض کیا کہ کچھ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیجیے. عاشق کو کیا چاہیے، محبوب کا تذکرہ ہو. دادا میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ جب حضرت گنگوئی کے پاس جاتے تھے نا تو جیسے ہی آتے تھے حضرت کوئی اور گفتگو کر رہے تھے، ان کو دیکھتے حاجی صاحب کا تذکرہ شروع کرتے تھے، اور پھر فرمایا کہ جب تم آتے ہو تو حضرت حاجی صاحب شیخ کی یاد آ جاتی ہے تم کو دیکھ کر، بس پھر تم کو دیکھ کر اپنے پیری کی باتیں کرتے، ایسا عالم تھا محبت کا. تو اور ادھر مروان نے کیا کیا کہ پردے کے پیچھے کچھ کاتب بٹھا دیے کہ جو یہ کہیں اس کو لکھتے رہنا، اور اب انہوں نے کثیر روایتیں پیش کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایتیں سنانا شروع کی. خیر مجلس درخواست ہو گئی، کچھ زمانے کے بعد پھر درخواست کی مروان نے کہ حضرت بہت زمانہ ہوا اگر آپ تشریف لے آئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے. تو اب مروان نے پوچھا کہ حضرت گزشتہ مجلس میں جب آپ تشریف لائے تھے تو ان میں جو احادیث مبارکہ آپ نے سنائی تھی، اگر اس میں سے کوئی حدیث شریف یاد ہو تو سنا دیجیے. سوال سنیں کیسا، کہ گزشتہ مجلس میں جو آپ نے احادیث مبارکہ سنائی تھی، اگر ان میں سے کوئی حدیث شریف یاد ہو تو سنا دیجیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جواب سنیں، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر کہو تو اسی ترتیب سے سنا دوں جس ترتیب سے گزشتہ مجلس میں احادیث مبارکہ سنائی تھی، اگر کہو تو اسی ترتیب سے سنا دوں. اچھا، ادھر کاتب بٹھا کے رکھے ہوئے تھے اور وہی پرانا مسودہ وہ سامنے رکھا کہ بھائی رکھو. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے شروع فرمایا اور احادیث مبارکہ سنانا شروع کی. مجلس پر خاص ہوئی، آپ تشریف لے گئے، کاتب وہ بولا ہاں بھائی بتاؤ، ہاں بھائی بتاؤ کیا فرق نکلا. تو وہ کاتب نے کہا کہ واللہ فرق تو ترتیب تو دور کی بات، ایک زبر زیر کا بھی فرق نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ایسا کمال حفظ عطا فرمایا تھا، ایسا کمال عطا فرمایا تھا، سبحان اللہ. اس طریقے سے، اور پھر ان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی تھی کہ میں خود عرض کیا کہ میں آپ سے بہت ساری باتیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں. آپ نے فرمایا چادر پھیلاؤ، چادر پھیلائی، دعا دی، پھر فرماتے بس پھر یہی حال ہوا، کثیر و روایت بن گئے. حالانکہ انہوں نے آخر بہت کم زمانہ پایا، لیکن اللہ کی شان دیکھی کہ کثیر و روایت بن گئے. اور تمام آنا بھی ہو رہا رہا، آنا بھی ہو رہا رہا، سب آنا بھی ہو رہا رہا کہ بہتات لگی ہوتی ہے. یہ محبت کی چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت تھی کہ ایک ایک چیز کو یاد رکھا، یہ محبت کی بات ہے. اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کے ہم حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت والا نے فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی اپنی جیب میں ڈائری رکھا کرو، قلم رکھا کرو اپنے پاس، شیخ جو فرمایا اس کو لکھ لیا کرو. لذا اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ میرا یہ معمول تھا، تو حضرت کی برکت ہے کہ وہ جو بزر سے سنی ہوئی بات جو میں پڑھ لوں، مطالعہ کر لوں، وہ اپنی جگہ مطالعہ کیا پڑھ لیا، لیکن وہ یاد نہیں رہتا. اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی جو برکت ایسی ہے کہ حضرت سے سنی ہوئی بات یاد رہتی ہے، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ موقع پہ یاد دلا دیتے، شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا، الحمدللہ رب العالمین. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنی تھی، کوئی پیمانہ بھی تو ہونا چاہیے کہ ہر آدمی محبت کا دعویٰ کرے گا. اس لیے یہود نے یہ دعویٰ کیا نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فتبعونی، میری اتباع کرو. ابھی تک تو تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو. وہاں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک طالب علم سے کسی نے پوچھا کہ بھائی بڑے خوش خوش نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے خیریت؟ اس نے کہا اصل میں بات یہ کہ میں تو شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوں. کہا اچھا، کہا کتنی کس سے شادی ہو رہی ہے تمہاری؟ کہا شہزادی سے. اے میاں کیا کرتے ہو، ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہو، بیوقوف آدمی ہو، اتنی دور سے اس کام کے لیے آئے تو تم ادھر ادھر جھانکو. مقرر کے پاس بہت توجہ سے بیٹھنا چاہیے، اس لیے جب چولہے پر آگ جلائی جاتی ہے تو صرف آگ سے کھانا نہیں پکتا، اس کی آنچ کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کتنی آنچ ہونی چاہیے. اس لیے حکمت کی تعریف میرے شیخ سمجھا رہے کرتے تھے کہ حکمت کیا ہے، کہ اس کا ایک واقعہ سنایا حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ، کہ ماں شاہ بلالوک صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ ہم برطانیہ گئے، وہاں پر میزبان کی گاڑی میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی، میکینک بلایا، میکینک آیا، اس نے بونٹ کھولا اور انجن میں ایک جگہ ایک چھوٹی سی ہتھوڑی سے ایک جگہ ہلکی سی ٹک لگائی، کہا گاڑی اسٹارٹ کرو، کہا گاڑی اسٹارٹ ہو گئی. اب اس نے کہا بھائی کتنے پیسے؟ انہوں نے کہا 50 پاؤنڈ. کہا 50 پاؤنڈ اتنی ہتھوڑی مار رہے گے 50 پاؤنڈ؟ تو حضرت والا ہردوئی فرماتے ہیں اس نے جواب دیا، اس نے کہا ہتھوڑی مارنے کے پیسے نہیں لے رہا، بلکہ ہتھوڑی کہاں پر اور کتنی زور سے ماری جائے اس کے پیسے. یہ تھوڑی کے بعد ہر کوئی ہتھوڑی آیا وہ ٹکا ٹک مارنا شروع کر دے. بھائی دیکھیں نا، یہ جو بلاتے ہیں کہ کیل ٹھوک دو، کارپینٹر کو بلاتے ہیں کیل ٹھوک دو، تو کیل ٹھوکنا کوئی مشکل بات ہے کیا؟ لیکن وہ جس طریقے سے ٹھوکتا ہے ہم لوگ تو سب کچھ ٹھوک دیں گے. فن کی بات ہے نا، فن کی چیز ہے یہ، ہر چیز کا ایک فن. حکمت اسی کا نام ہے، حکمت اسی کا نام ہے کہ کون سا کام کس طریقے سے کیا جائے. یہ تھوڑی بس ڈنڈا چلایا اور جناب سب کام. ڈنڈا چلانے کے بھی آداب ہیں، جہاد کے بھی آداب ہیں، اس کا بھی ادب ہے، گو کہ لوگ ڈرتے بہت ہیں اس سے. تو بہرحال اللہ تعالی نے پیمانہ دیا کہ اگر تم ہم تک پہنچنا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کرو. فرمایا یہ محبت کی ادا ہے. اچھا اس کے بعد محبت کی دوسرا دل یہ چاہتا ہے محبوب سے باتیں کی جائیں، اس لیے تو موبائل کمپنی والے پیکج لگاتے نا، اپنے پیاروں سے بات کیجئے، رات بھر بات کیجئے، یعنی سو نہیں، الو کی طرح رات کو جاگو اور گدھوں کی طرح دن میں سو جاؤ. یہ عجیب چیز ہے. اور اللہ معاف کر، میں ہم مسلمان، میں اپنے سمیت تمام مسلمانوں میں یاد آتا ہے کہ راتوں کو جاگتے ہیں، یا دیر تک جاگتے ہیں یا جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. عجیب بات ہے، رات کو جلدی سونے کو فرمایا. کہ اور عجیب بات یہ ہے کہ انگریزوں نے اس بات پر عمل شروع کر دیا. آپ جائیں، حیران ہوتا ہوں کہ انگریزوں کے ممالک میں جہاں اسفار ہوئے وہاں مسلمان، وہاں انگریز سارے سو رہے ہوتے ہیں اور جو جاگ رہے ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں. عجیب دیکھا ہے، بس ایسی عادت پڑی ہے غلط کہ وہ اس کام میں. تو یہ محبت کی ادا ہے، محبوب سے باتیں کرنا، یہ محبت کی ایک ادا ہے کہ محبوب سے باتیں کی جائیں. آؤ نماز پڑھو، کہو ایاک نعبد ویاک نستعین، آ ہم سے باتیں کرو. پہلے محبوب کی تعریف کی جاتی ہے نا، کہ بھائی محبوب کا جلوہ، کہ تیرا حسن ایسا، تیرا حسن ایسا، زیادہ تعریف کرو. الحمدللہ، تمام تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے، جو رب العالمین ہے، تمام عالم کا رب ہے، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. یہ تعریفیں ہو رہی ہے، محبوب کے جلوہ اور محبوب کے حسن کو بیان کیا جا رہا ہے. اب کیا، اب ہم سے بات کرو، ایاک نعبد ویاک نستعین. اے محبوب، ہم تو صرف تجھی پر قربان ہیں، تیرے سوا کس پر فدا ہوں؟ کوئی ہے کوئی اور تیرے سوا؟ کوئی تیرے جیسا کوئی محبوب ہے؟ جب تیرے جیسا کوئی محبوب نہیں ہے تو ہم تو محبت تجھی سے کریں گے. ایاک نعبد، ہماری محبت تو صرف تیرے لیے ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی میرے شیخ فرماتے تھے دیکھو ہماری عبادت اللہ تعالی کی استعانت کی محتاج ہے، ہماری عبادت اللہ تعالی کی استعانت کی محتاج ہے. سبحان اللہ، لہذا ہم تجھی سے محبت کریں گے. اب یہ محبوب سے نماز ہے، کیا ہے، باتیں ہو رہی ہیں. اب محبوب کے سامنے کھڑے ہو گئے، فرما رہے محبت سے کبھی کھڑا ہے اور پھر اب جھک جاؤ. اور پھر محبت کیا کیا معیار، کیا معراج؟ کہ قدموں میں جھک جاؤ. اس نے کہا معراج تو اصل یہ ہے کہ زمین پہ جانا، زمین میں جانا، یہ اصل معراج ہے. لہذا اس لیے کیا فرمایا کہ محبت کا مزاج ہوتا ہے فنائیت کا. اور اہل تصوف نے یہ بات فرمائی ہے کہ فنائیت میں بقا ہے. اس لیے آپ دیکھیں پوری نماز کا جو سب سے بہترین حصہ کہ جس میں بندے کو سب اللہ تعالی سے سب سے زیادہ قرب ہوتا ہے وہ سجدہ ہے. اس لیے اللہ تعالی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا نا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ گھٹا جا رہا ہے. بما یقولون، یہ نالائق جو باتیں کرتے ہیں کفار اور مشرکین، جو آپ کو جادوگر اور سحیر اور مجنون کیا کیا کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ایسی تکلیف کے سینہ گھٹا جا رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کیا کیجئے، فسب بھی آپ کہیں سبحان اللہ. میرے شیخ فرماتے تھے یہاں سبحان اللہ کا کیا کہے گا، اللہ پاک اس بات سے کہ کسی پاگل اور مجنون کو نبوت عطا کرے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی، تقدیس اللہ کی بیان کی، تنزیح کہ سبحان اللہ، اللہ اس بات سے پاک ہے کہ کسی پاگل اور مجنون کو نبوت عطا فرمائے. اور فسب بحمدی ربی کا، اور اپنے رب کی حمد بیان کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت پر سرفراز فرمایا. اور آگے فرمایا وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے. یہاں مفسرین فرماتے ہیں یہاں مراد نماز ہے، یہاں سجدے سے مراد نماز ہے. مجاز مرسل کے طور پر سجدہ فرمایا کہ تسمیت الکل بسم الجز. کیوں؟ تو اب رہی بات کہ جب یہاں سجدے سے مراد نماز ہے تو نماز کو سجدے سے کیوں تعبیر کیا؟ اب آپ دیکھیں نا، آپ کہیں کہ صاحب نماز سجدے یہ کیا، یہ کون سی ٹیکنیکل باتیں ہو رہی ہیں، تو کہتے ہیں کہ جناب آئیے میرے ساتھ چائے پیجئے گا. اب چائے پینے کے لیے جاتا ہے، کہتا اچھا ٹھیک ہے چائے کی دعوت قبول کر لی، تو صرف چائے پلاتے ہیں یا ساتھ میں سموسہ بھی کھلاتے ہیں؟ سموسہ اینڈ جلیبی، رول، چاٹ. اب چائے میں دیکھیے چائے کے ساتھ کیا ہے، بسکٹ بھی دیتے ہیں، سموسہ بھی دیتے ہیں، رول بھی دیتے ہیں، اور رول رکھ کے کہتے ہیں اب آپ اپنا رول ادا کیجیے کھانے پینے کا. کہتے ہیں آپ نے تو چائے کا بولا تھا. کہا بھائی چائے سے یہ سب مراد ہے. تو دیکھیے چائے ایک پورے اس دسترخوان کا ایک جز چائے ہے، لیکن اس چائے سے پورا دسترخوان مراد لے لی، سمجھے نا؟ اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں. تو اسی طریقے سے سجدے سے مراد نماز ہے. اب رہی بات کہ نماز کو سجدے سے کیوں تعبیر کیا، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری نماز میں سب سے زیادہ قرب اللہ سے ہوتا ہے. چونکہ اس وقت دل ٹوٹا ہوا تھا، اس وقت قرب کی، محبوب کے قرب کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا کم من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے. اب آپ دیکھیے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے علی قدمی الرحمن، رحمان کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے. اب محبت کی یہ کیا بات کہ جناب، تو پتا چلا کہ یہ جو مٹایا جا رہا ہے اصل میں اس مٹانے میں ہی بقا ہے. کہ عاشق جھک گیا اللہ اکبر، اس لیے کہا کہ فنا میں بقا ہے، فنا میں بقا ہے، یعنی جو اپنے آپ کو مٹاتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، عزت اسی کو ملتی ہے. اور یہ چاہے کہ صاحب میرا نام نمود ہو، یہ سب اس سے کچھ نہیں حاصل ہوتا. تو محبت کی دوسری ادا کیا ہے؟ محبوب سے باتیں کرنا. اور محبت کی تیسری ادا کیا ہے؟ وہ یہ کہ محبت میں کہتے ہیں ارے صاحب اتنی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر کھانا پینا بھول گئے، اتنی خوشی ہوئی کہ پانی کا پوچھنا بھی بھول گئے. یہ بھی محبت ہے، کھانا پینا بھول گئے. اللہ اکبر. فرمایا بس یہی ہے رمضان، رمضان کا روزہ رکھو ہماری محبت میں، صبح سے لے کر شام تک ہماری محبت میں بھوکے پیاسے رہو. جیسے ابھی رمضان شریف قریب آ رہا ہے. اچھا دیکھیے، رمضان شریف آنے سے قبل ہمارے جو تاجر حضرات ہیں، چاہے وہ امپورٹر ہوں، چاہے ہول سیلر ہوں، چاہے ریٹیلر ہوں، تین قسمیں ہو گئے نا تجارت والوں کی. امپورٹر جو باہر سے مال کو درآمد کرتے ہیں، اور ہول سیل والے جو کہ چھوٹے چھوٹے دکانداروں کو دیتے امپورٹر سے خرید کے، یا ریٹیلر پہ وہ جو اینڈ یوزر یعنی استعمال کرنے والے صارفین کو ان سے جا کر خریدتے. یہ لوگ رمضان شریف کی تیاری 6-6 مہینے پہلے کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، مال کب سے خرید کے رکھتے ہیں؟ کپڑے والا تاجر کہ جی رمضان شریف آ رہا ہے، عید آ رہی ہے، رمضان شریف آ رہا ہے، پہلے سے بن کے رکھ. چنے جو ہیں کہ جی کیلے فروٹ کا اسٹاک، کھانے وہ جو طرح ہمارے ہاں افطاری کے اندر جو اشیاء استعمال ہوتی ہیں مہینوں پہلے سے اس کا اسٹاک کر کے رکھتے ہیں. کپڑے والے الگ، جوتے والے الگ. تو بندہ یہ بات عرض کیا کرتا ہے کہ رمضان کے لیے دنیا کے تاجر مہینوں پہلے سے تیاری کرے تو اللہ تعالیٰ کا جو آخرت کا جو تاجر ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت والا، اس کو بھی پہلے سے تیاری کرنی چاہیے. اور اس کی تیاری میں کیا بات ہے؟ کیونکہ رمضان شریف کا مقصد اللہ تعالیٰ نے تقویٰ خود فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. حکمت علماء نے روزے کی کتنی حکمتیں بیان کی، لیکن یہ وہ حکمت ہے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہے کہ تقویٰ ہو. اور تقویٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تقویٰ کے بارے میں فرما رہے ہیں، ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی کوئی دوست نہیں ہے مگر وہ لوگ جو تقویٰ سے رہتے ہیں. تو پتہ چلا کہ رمضان کا روزہ یہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقویٰ اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین. اب رہی بات یہ تقویٰ ملے گا کہاں سے، تقویٰ کہاں سے ملے گا؟ اللہ والوں کی صحبت سے، سچوں کی صحبت سے. سچا کیوں فرمایا؟ فرمایا سچا یہاں پر صادقین کیوں فرمایا؟ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ صادقین اس لیے فرمایا کہ یہ تقویٰ میں سچے ہوں، تقویٰ میں سچے ہوں. اور یاد رکھیے گا، بعضوں نے جب اس کا ایک صاحب کہنے لگے کہ جب یہ صادقین ہے اس کا ترجمہ تم نے متقین کیسے کیا، میں نے کہا اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن شریف کا ترجمہ جو ہے ڈکشنریوں سے نہیں ہوتا. قرآن شریف کا ترجمہ ڈکشنری سے کر لیں، یا گوگل ڈکشنری سے، نیٹ ہے جو گوگل ڈکشنری سے ترجمہ کر لیں، انٹرنیٹ موجود ہونے سے سب کچھ نہیں ہوتا. میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، میرے شیخ فرماتے تھے قرآن پاک میں فرمایا، اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. اب دیکھ کلی تساوی ہے کہ نہیں ہے، یعنی جو صادق ہیں وہی تقوی والے ہیں، جو تقوی والے ہیں وہ سچے ہیں. دیکھیے ایک ہی بات ہے نا، دوسرے پارے میں فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم، آگے فرمایا اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون، کہ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقین ہیں. تو پتہ چلا جو صادقین ہے وہ متقین ہے، جو متقین ہے وہ صادقین ہے. اب رہی بات، ہاں ایک علمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہاں مراد متقین تھی، کیوں دیکھیں اب یوں کہیں کہ صادقین سے کے پاس بیٹھو، تو ابھی یہاں تو بات ہو رہی ہے تقویٰ کی، اتقوا اللہ، تو یہاں پھر صادقین کا کیا ذکر ہے؟ تو اس سے پتا چلا کہ یہاں پر اتقوا اللہ، تقویٰ اختیار کرنے کے بعد صادقین کا ذکر کرنا، اس سے مراد متقین ہی لوگ ہیں. لیکن اگر متقین لوگ ہیں تو صادقین سے کیوں تعبیر کی؟ اس پر حضرت فرماتے تھے، اس لیے فرمایا کہ صادق فی التقویٰ ہو، یعنی تقویٰ میں سچے ہوں. ایسا نہ ہو کہ مسجد میں اور ممبر پر تو جناب آنسو بہا رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور جناب جو ہے تسبیح ہاتھ میں لے کر لوگوں کو دکھا رہے ہیں، اور جب تنہائیوں میں گئے تو بدماشی کر رہے ہیں کہ چلو یار اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا. ان لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، ان صادق لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. یہ ان کو استحضار ہوتا ہے کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ تو دیکھ رہا ہے. اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ، کہ یہ جو ہم اپنی زبان سے بات نکالتے ہیں نا، گفتگو کرتے ہیں، اس کو بھی تو لینے والے موجود ہیں. اچھا یہ عندی اور لدئی میں ایک فرق ہے، معنی دونوں کے پاس ہیں، دونوں کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ میرے پاس، لیکن ایک فرق ہے، وہ یہ کہ لدئی اس پاس کو بولتے ہیں جو واقعی اپنے حاضر ہو اس وقت، اور عندا کا استعمال اس پاس کے لیے ہوتا ہے جو ہے تو اس کا لیکن اس کی موجودگی ضروری نہیں ہے. جیسے پوچھا کہ کم اولادوں کا، تمہارے کتنے بچے ہیں، تو اس نے کہا کہ عندی بنتان و عندی ولدان یا عندی ولدن سلاسا، جو کہا کہ میرے تین بیٹے ہیں، دو بیٹیاں یا دو بیٹے، اس طرح کا. اب وہ بیٹے بیٹی ساتھ تمہیں تو نہیں ہے نا، وہ ہے موجود، کئی موجود ہیں، تو ضروری نہیں ہے وہ حاضر ہوں. اور لدئی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس پاس موجود ہونا چاہیے. لدئی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدئیہ، اس میں کہ جو یعنی بندہ اپنی زبان سے جو الفاظ نکالتا ہے. اے میاں، دگا روڑا کیا کر رہا ہے؟ ظالم، اتنی اہم باتیں ہو رہی ہیں اور سو رہا ہے، وہ میرا ڈنڈا کہاں گیا؟ اب دیکھیں کتنا اہم نکتہ ہے، اب دل پر کیسی چوٹ لگے گی کہ ایک ہم اتنی بات اپنی جان جلائیں، بیمار بھی ہوں میں، مریض بھی ہوں، جان جلائیں اور یہاں جناب سو رہے ہیں. اس لیے ہمارے کراچی میں کہتے ہیں کہ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. اب پنجاب میں اس کا ترجمہ کچھ اور ہے. اب یہاں کھوتا دو معنوں میں ہے، یعنی واقعی کھو گیا نا، کھو گیا، اس نے کھو دیا. کتنی اہم بات. اور یاد رکھیے گا، الفاظ سے زیادہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ قلب کی چیز ہوتی ہے. دیکھیں نا، صحابہ کے علم، کتنے ایسے صحابہ جو کہ قرآن پاک درست نہیں پڑھ سکتے تھے، اور ہم لوگ ان کو اتنی احادیث مبارکہ یاد نہیں تھی، اور ہم لوگ جو ہے آج کیسے دعوے کہ جی بخاری شریف ہماری جیب میں، پورا قرآن پاک ہماری جیب میں، صحیح ستہ ہماری جیب میں، او جی میں تو سارا دن پڑھتا رہتا ہوں. لیکن صحابی نہیں بن سکتا. آج کل موبائل میں سب کچھ ڈال لیا، میموری کارڈ میں سب کچھ ڈال لیا، بن جائے گا صحابی کیوں؟ اس ایک نگاہ نبوت سے جو اس کے قلب کو معرفت حاصل ہوتی ہے. اللہ اکبر. اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، دیکھو بیان میں ادھر ادھر بھی مت دیکھا کرو، فرمایا دیکھتے رہو شیخ کو، اور اگر آنکھ سے آنکھ مل جائے تو پھر یہ شعر پڑھ لو کہ میں کشو، یہ تو میں کشی، رندی ہے میں کشی نہیں، آنکھوں سے تم نے پی نہیں اور آنکھوں کی تم نے پی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ، کہ جو الفاظ زبان سے نکلتے ہیں، جو قول، جو الفاظ کہتا ہے، اس کے پاس والے وہ سب لے لیتے ہیں. ہم اپنی زبان سے اب جو چاہے باتیں نکالیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کسی شخص کو، کسی بندے کو اللہ کے دیکھو کہ زاہدن فی دنیا، وہ دنیا کا زاہد ہو، اور وقلت منطق، اور کم وہ ہو، کم بولنے والا ہو. دو صفات کو ذکر کیا، زاہد دنیا اور کم بولنے والا. اگر تم ایسا کوئی بندہ دیکھو تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں؟ ایسے فقط تریبو من، اس کے پاس بیٹھو، اس کے قریب رہو، اس کی قربت اختیار کرو. کیوں؟ کیونکہ اس کو اللہ تعالی کی طرف سے حکمت عطا کی گئی ہے. زاہد دنیا کیا مطلب؟ کہ دنیا اس کے دل میں نہ ہو، اگرچہ ہاتھ میں ہو، جیب میں ہو، بس. کیوں؟ کشتی پانی پہ چلے گی نا. اگر پانی، دیکھیے دنیا ضروری ہے، زہد کا معنی یہ نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دے، لات مار دے. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، جو صوفی یہ کہتا ہے کہ دنیا کو لات مارو، فرمایا اس کی روٹی بند کر دو، تین دن بعد مارنے کے لیے لات بھی نہیں اٹھے گی. فرمایا اس کے ترک دنیا کے معنی یہ نہیں ہے، ترک دنیا کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں بیٹھ جاؤ. فرمایا ترک دنیا کے معنی یہ ہے کہ دل کو آخرت کی طرف متوجہ کرو، دل میں نہ ہو. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر دنیا ملے تو ایسا نہیں کہ پجامے سے باہر ہو گئے. جیسے کہتے ہیں نا نو دولتیا، نو دولتیا کا سنا نا، کہ نئی نئی دولت آئی اور اس کو ہو ہا دکھا رہے کہ جی ہمیں بہت سارا مال مل گیا. اس لیے خاندانی آدمی ہوتا ہے، اگر اس کو دولت مل بھی جائے وہ کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے، سنبھال کے رکھو، ضرورت کے حساب سے استعمال کرو، فائدہ اٹھا. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ اگر تمہیں مان لو کسی دن 10 لاکھ روپے مل جائے، کتنی روٹی کھاؤ گے؟ کتنے جوڑے پہنو گے؟ انسان ایک وقت میں ایک ہی جوڑا پہنے گا نا. ایسا تو نہیں، اگر دو گاڑیاں کسی کے پاس ہو تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دو گاڑی میں ایک ساتھ سوار ہو جائے.
اللہ اکبر. اور تو لہذا اور اگر یہ زاہد ہے دنیا کی ایک تو بات یہ کہ مال مل گیا تو بھی عبدیت کا توازن اس کا قائم ہے، الحمدللہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اب اس مال کا حق ادا کر رہا ہے. اس لیے میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ جیسے ہی کچھ مال دیتے تھے سب سے پہلے اس میں سے صدقہ نکالتے تھے، یہ میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا، سب سے پہلے صدقہ نکالنا کہ بھائی اللہ کو راضی اور خوش کرو، شکریہ ادا کیا، شکریہ زبان سے نہیں کہا الحمدللہ، فوراً وہ مال نکالا اور جناب اللہ کے راستے میں کہ بھائی خرچ کرو، سب سے پہلے اللہ کا شکریہ، جس نے دیا پہلے اس کو تو دو. یہ میں نے اپنے اکابر کو دیکھا. اور یہاں ہم 2.5% کو روتے ہیں کہ جی زکات 2.5% دے، اور وہ بھی سال پر. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے خود ایک جگہ اس بات کا اقرار فرمایا. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ جو نفع دیتے ہیں میں اس میں سے 10% دیتا ہوں. اب آپ بتائیے، ہم لوگ تو سال بھر زکات کا انتظار کرتے ہیں کہ سال بھر کی مال پر زکات، وہ بھی 2.5%، بیچ میں جو کھاؤ کماؤ تمہارا، شریعت کچھ نہیں مانگ رہی آپ سے، بیچ میں سب تمہارا، بس سال کے آخر میں اس کا بھی طریقہ سیکھ لے، اسلامی سال مراد ہے، اس وقت جو تمہارے پاس جو موجود ہو اس میں سے 2.5% دے دو، باقی تم نے جو کھایا پہنا ہم تم سے کچھ نہیں مانگ رہے. لیکن ہمارے اولیاء اللہ کا حال دیکھیے، جہاں نفع ملا سب سے پہلے 10% نکال دیا. یہ محبت کی باتیں ہیں، یہ کوئی فرض واجب کسی کو نہیں بولا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کے پاس اگرچہ دنیا بھی ہے لیکن یہ زاہد دنیا ہے کہ دنیا ان کے دلوں میں نہیں ہے. اور دوسری صفت کم گوئی، آج ہمارے ہاں زیادہ بولنے کو کمال سمجھا جاتا ہے. ارے صاحب میں تو اتنا بولنے کا ماہر ہوں کہ خاموشی پر 6 گھنٹے گفتگو کر سکتا ہوں. یہ حال ہے ہم لوگوں کا، بس منہ سے کیا بڑ 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 کیے جا رہے ہیں. اور عقل مند ہے وہ شخص جو اپنی زبان بند رکھتا ہے، خاموش رہتا ہے، کم بولنا. اس لیے کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو. کیا مطلب؟ کہ یہ دیکھو جو میں گفتگو کروں گا میری اس بات کی اہمیت کیا ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تمہیں ایسا شخص مل جائے جو زاہد فی دنیا ہو، زاہد دنیا ہو اور کم بولنے والا ہو، فرما رہے ہیں فاقتربوا من، اقتراب باب افتعال کے ساتھ ہے، ارادہ کر کے اس شخص کے پاس بیٹھو. کیوں؟ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی ہے. فقد اوتی خیرن کثیرا ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرن کثیرا، دنیا کی بہترین چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرمائے. یہ کتنا سمجھدار ہے یہ شخص کہ اپنی زبان کو خاموش کیے بیٹھا ہوا ہے. تو روزہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ محبوب کی محبت میں بھوکا پیاسا رہنا ہے. لہذا رمضان شریف آئے، رمضان پہلے سے پلاننگ کر لے، جس طرح میں نے کہا تاجر کرتا ہے وہ کیا کہ رمضان شریف کا زمانہ کسی اللہ والے کے پاس گزار لے. تو کیا ہوگا؟ رمضان کا تقوی، روزے کا تقوی اور صحبت اہل اللہ کا تقوی، ڈبل انجن لگ جائے گا. حضرت فرماتے تھے ڈبل انجن لگ جائے گا. جسم کو اپنا سا کر کے لے چلی افلاک پر، اس کی روح کا کیا عالم ہوگا. جسم کو اپنا سا کر کے لے چلی افلاک پر، اللہ اللہ یہ کمال روح جولاں دیکھیے. تو محبت کی تیسری چیز کیا ہے؟ محبت میں بھوکا پیاسا رہنا، یہی روزہ ہے جناب. اور پھر محبت میں مال خرچ کرنا سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں؟ کہ جی حق مہر دے رہا ہے، یہ بھی مال ہے، محبوب پہ مال خرچ کرنا یہ محبت کی ادا ہے. کہا بس تم یہ ادا دکھاؤ، ہماری محبت میں زکات دو. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو ہم نے جو تم سے یہ کہا ہے کہ ہم تم ہماری بندگی کرو، تو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے تم سے کہا ہے کہ تم، ہم نے جنوں انسانوں کو بندگی کے لیے پیدا کیا. لیکن آگے عجیب بات فرمائی کہ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. یاد رکھنا ہم تم سے، تم کو اس لیے ہم نے نہیں بندگی کے لیے کہا کہ تم زکات جمع کر کے ہمیں دو گے، کہ فرشتوں کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے زکات رو، زکوت روکا، لاؤ زکات دو بھائی جمع کرو، کیونکہ اللہ میاں نے کہا ہے کہ بھائی فرشتوں کی پوری جماعت چلانی ہے. یہ وہ اللہ تعالیٰ کے افسران اور اللہ تعالیٰ کی وہ پارلیمنٹ اور نظام نہیں ہے جو عوام کے ٹیکسوں سے پل رہی ہو. کہ ہم مستغنی ہیں، ہم اپنی مخلوق کو خود کھلاتے ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اس لیے یہ مت سمجھو کہ زکات تم ہم نہیں، تم اپنے ہاتھ سے ہمارے غریب عاشق ہیں ان کو دو. لہذا محبت میں مال خرچ کرنا یہ محبت کا ذوق ہے. اب آپ دیکھیے لوگ اپنے محبوبوں کو، اپنے محبوب، دنیا کی محبت میں کسی لڑکے سے محبت ہو جائے اس کو فون دلا رہے ہیں، اس کے موبائل میں بیلنس ڈال رہے ہیں، نئے جوتے نئے کپڑے دلا رہے ہیں. ایک ہمارے کراچی کے ایک سیٹھ صاحب ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہوئے. یہ آج سے بات بتا رہا ہوں میں، 90 کے زمانے کی بات. تو اس کی محبت میں اس کو لے گئے بینکاک، لاکھوں روپے وہاں خرچہ الگ کیا. ذرا عشق بازی والا معاملہ تھا. اور اس زمانے میں لاہور میں 45 لاکھ روپے کا بنگلہ دلایا اس کو. لو جی، اور وہ کوئی ایسا بھی نہیں کہ شادی کی ہو. تو دنیا کی محبت میں خرچ کرنا کیسا سمجھ میں آتا ہے کہ عشق بازی ہو گئی، اب مال پہ مال لٹایا جا رہا ہے. آپ دیکھیے کیسا، کن کن چیزوں پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے. یہ اشتہارات، کروڑوں کروڑوں روپیہ ان اشتہارات پہ خرچ ہے. کہہ دو بھائی اتنا ہے، تم اللہ کے راستے میں کسی، چلو اللہ کے راستے میں مسجد مدرسے کو چھوڑو یار، ملا کی جان چھوڑو، چلو یار، لیکن کسی غریب کی ضرورت پر خرچ کر دو. کتنے بیمار کو کا حال یہ ہے، کیسے کیسے بیمار، کتنے مسائل ہیں لوگوں کے، پانی نہیں ہے، کیا آپ کہاں ہیں، کہاں کہاں کیسے لوگ ہیں، مٹی والا پانی پی کے خوش ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہے. کروڑوں روپے ان بےہدا اشتہارات پر لگا دیں گے لیکن کسی غریب کا کام نہیں کریں گے، کیونکہ کسی غریب کی مدد کے. ہمارے ملک پاکستان میں جتنا پیسہ اشتہاروں پہ لگتا ہے، کروڑوں سے بھی اوپر کی بات ہے، اربوں روپے کا ہے. پاکستان کراچی کے اس کونے سے لے کر پشاور اور پورے ملک میں آپ ذرا حساب لگائیں کہ یہ کپڑے والے، یہ بےہدا اشتہارات، ننگے یہ بے شرمی کے اشتہارات میں اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں. یہ تمام کا اگر ملا لیں آپ، لیکن کہیں کسی غریب کی ضرورت ہے، کہیں وہ ہے نہ جی وہاں نہیں خرچ کرنا. کہ ہسپتالوں کی ضرورت ہے، مریض ہیں. میں کہتا ہوں ملاؤں کو بھی چھوڑو، چلو یار جان چھوڑو ملاؤں کی، کہ ایسا سمجھے کہ ملا محتاج ہے، جو آدمی کرے گا اپنا فائدہ کرے گا، لیکن کوئی اس سے فائدہ نہیں. تو اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنا یہ بھی محبت کی ادا ہے. اس لیے یہ زکات یہ محبت کی چیز ہے. اور پھر محبت میں دل چاہتا نا محبوب کی گلی کے چکر لگائے. ایک بزرگ کیا فرماتے ہیں مجنو کی طرف سے، کہ میں لیلا کی گلی کے چکر لگاتا ہوں. اور فرماتے ہیں کہ میرے شیخ فرماتے تھے، دیکھو لیلا جو ہے مجنو لیلا کی گلی کے چکر لگاتا تھا، ایسی اللہ کے عاشق ہیں وہ محبوب کی گلی میں جاتے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ اب جناب کعبہ شریف میں. کیا عالم ہے کہ اپنا شاہی لباس اتارو، اب دو کپڑوں میں آؤ، وہ ایک دو پٹی کی چپل پہنو، ٹوپی بھی نہ اوڑھو اس وقت. سبحان اللہ، عاشقوں کی ادا میں سارے عاشق، کیا بادشاہ، کیا وزیر، کیا سب کچھ، اور محبوب کے گھر کے چکر لگاؤ. سبحان اللہ. لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں، خدا کے لیے حج عمرے کے مسائل سیکھ کے جائے. خدا کے لیے احسان، اپنی جان پر اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، خدا کے لیے مسائل سیکھ کر جائے. اپنا پیسہ ایسے ہی نہ لوٹا کے آ جائے، کیونکہ وہاں تو حال ہوتا ہے کہ جو کر رہا ہے، اب دیکھتے جا سب وہ کر رہے تو ہم بھی وہی کریں گے. فضول حرکات ہیں ساری. اور بازو کے تو عمرے طواف خراب ہو رہے ہیں، لیکن پرواہی کوئی نہیں ہے. سیکھ کیوں؟ اس لیے سیکھا نہیں. بہت ہوا تو بہت کمال کیا کہ کتاب لے لی، آسان عمرہ آسان حج کتاب لے لی. بھائی کتابوں سے اگر کوئی تیرنا چاہے، کتاب سے کو دیکھ کر تیرنا سیکھ سکتا ہے کیا؟ میرے شیخ فرماتے ہیں کتاب لے کر اگر تالاب میں جائے گا خود بھی ڈوبے گا، کتاب بھی ڈوبے گی. ہاں اگر کسی تیراک سے دوستی کر لے چند دنوں میں تیرنا سیکھ جائے گا. اس لیے کہا میرے شیخ فرمایا کرتے تھے ارے میاں وہ بڑوں کی جگہ ہے، حج و عمرے کے لیے جاتا ہے، کعبہ شریف جاتا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جاتا ہے، اللہ اکبر. فرمایا بڑا دربار ہے وہ، بڑوں کے دربار میں بڑوں کے ساتھ جانا چاہیے، اللہ کے عاشقوں کے ساتھ جاؤ، کیا مزہ ہوگا. تو یہ ہے حج و عمرہ. اور پھر محبت کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ محبت کی انتہا ہوتی ہے کہ عاشق اپنے محبوب کی خاطر سے جان تک دے دیتا ہے، یہی جہاد ہے کہ جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے. اور جان دیتے ہوئے کیا شعر پڑتا ہوا جاتا ہے؟ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے. ہم نے یہی کہا تھا نا کہ اے محبوب ہم تیرے بغیر نہیں جیئیں گے، اس عہد جو ہم نے کہا وہ وعدہ وفا کر دیا. اب اس شہید کو کیا مزہ مل رہا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ. میرے شیخ فرماتے ہیں دیکھو نا، اب محبت میں حضرت نے ایک بات سمجھائی، فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی ہے، اس کی بیوی میکے چلی گئی، اب وہ میکے سے واپس آ رہی تھی تو وہ بیچارہ اس کے غم کے نڈھال، ایک بات سمجھانے کے لیے اس کے غم کے فراق میں کمزور ہو گیا، اور وہ پنجاب سے دیسی گھی کھا کر جوان ہو گئے، خوب تکڑی ہو گیا آگے. اب اس نے خوشی کے مارے اس کو لپٹا لیا، جب اس نے لپٹایا تو اس نے دبایا تو اس نے بھی دبایا. اب وہ بیچارے کمزور کی دبانے سے کیا اثر پڑتا؟ اس نے جو دبایا ہڈی کے کڑکڑانے کی آواز آئی. اب اس نے کہا او ہو آئی ایم ویری ویری سوری، معاف کیجیے گا، آپ کو تکلیف ہوئی. فرمایا محبت کرنے والا کہے گا تکلیف ہوئی؟ ہاں تو کہے گا نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. فرمایا یہی تو محبت ہے میاں، گردن کٹانے کا کیا مزہ ہے. اللہ اکبر. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے کہ شریعت دین از ابتدا تا انتہا محبت کا مذہب ہے، ایک ایک چیز میں محبت ہے. فرمایا لیکن یہ پتا کیسے چلے گی؟ فرمایا ایسے پتا چلے گی کسی عاشق کے ساتھ رہو. اب دیکھیں نا جو محبت جس کو ہوتی ہے وہ، اب لوگ، ایک صاحب مجھے ملے، ان کے والیٹ ایسے ہی کھول کر دیکھا تو اس میں ایک ٹیشو پیپر رکھا ہوا تھا، اور وہ بھی گلا سڑا پرانا سا. میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ ٹیشو پیپر کیا ہے؟ مسکرانے لگا. میں نے بھائی بتاؤ تو صحیح، کیا بات ہے، کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا بس وہ کیا بتاؤں، کہا تم کچھ بولو گے. میں نے کہا پھر بھی بتاؤ. کہا وہ اصل میں میری کالج میں ایک گرل فرینڈ تھی، یہ ٹیشو پیپر اس نے دیا تھا. اب آپ بتائیے وہ ٹیشو پیپر کی کیا حیثیت ہے؟ میں نے ہنس کے اس کو کہا، میں نے کہا اس گلے سڑے ٹیشو پیپر کو پھینک دے، میں 5 روپے کا تجھے نیا ٹیشو پیپر دلا دیتا ہوں. تو اس نے عجیب بات بولی، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس نے عجیب بات بولی. اس نے کہا کہ اس ٹیشو پیپر کی جو قیمت ہے نا، وہ 5 لاکھ کے ٹیشو پیپر کی قیمت بھی نہ ہوگی. کیوں؟ اللہ اکبر. ایک جب دنیا کی گلنے سڑنے والی لاش سے نسبت اگر ایک چیز کو ہو جاتی ہے، دنیا والوں کی نظر میں اس کی قیمت ہوتی ہے. میرے دوستو، جن اعمال کی نسبت ہمارے خالق اللہ رب العزت کی طرف ہے، اور جن اعمال کی نسبت ہمارے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، کیا بات ہوگی اس کی کہ میرے محبوب نے نماز پڑھی، کیسے پاؤں دونوں سیدھے قبلے کی طرف، ہاتھوں کو اٹھایا، ہاتھ کی ہتھیلی کی طرف قبلے کی طرف ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ رہے، سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھا، 3 انگلیوں سے سامنے رکھی چھوٹی انگلی، اور انگوٹے سے ہلکا بنایا، اور اب اس کو تحت السرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیا. یہ میرے محبوب کی ادائیں ہیں بھائی، ہمیں محبت ہو تو پتا چلے نا. ابھی تو ہمارا دل اصل میں محبت سے خالی ہے، ہمیں شریعت میں ایک ایک چیز نظر آتی ہے. جی صاحب یہ کیا؟ ارے بھائی سب محبت کی باتیں ہیں. کیوں؟ اب رہی بات یہ محبت ہمارے اندر کیسے پیدا ہو، اسی کے لیے تو کہا کہ کسی اللہ کے عاشق کی یعنی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، ان کے پاس بیٹھے، ایک ایک چیز میں محبت نظر آئے گی. واللہ داڑھی میں بھی اتنا مزہ آئے گا کہ وہ حیران ہو جائے گا کہ داڑھی کیا چیز ہوتی ہے بھائی. اب آپ تصور کریں، اب آپ تصور کریں کہ ایک اللہ کا عاشق ہے، ایک اللہ کا ایک اتنا مسلمان ہے، وہ داڑھی رکھتا ہے، اسی داڑھی کے ساتھ دندتا ہوتا ہوا سارے عالم میں جاتا ہے، کیوں اس کو پرواہ نہیں ہے؟ پتا چلا کسی کی محبت نے اس پر اثر کر دیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کا اس پر اثر ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسی محبت ہماری جانوں کو نصیب فرما دے. اور اب آپ دیکھیے محبت میں مونچھیں کیا چیز ہے جناب، یہاں لوگ گردن کٹانے کو تیار بیٹھے، مونچھیں کیا چیز ہے؟ اور ہم کہتے ہیں جی مونچھیں اگر ہم نے کاٹ دی تو لوگ کیا بولیں گے، یہ ہمارا محبت نہیں ہے نا ابھی ہمیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ایسی محبت ہم سے نصیب فرما دیں. اور محبت کا یہی معیار فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہی معیار ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. ایک ہے شدید، ایک ہے اشد. اب شدید اور اشد میں کیا فرق ہے؟ اب آپ دیکھیے دسترخوان، دسترخوان پہ ایک طرف سبزی یا دال رکھی ہے اور دوسری طرف چکن کڑاہی رکھی ہے. اب اس وقت عاشق بد نظری بھی نہیں کرے گا، کہ سبزی اور دال کو دیکھنا بھی گناہ ہے. کیا کھائے گا؟ چکن کڑاہی کھائے گا نا. تو کیوں آخر یہ ترجیح کیوں ہے؟ بس اسی ترجیح کا نام اشد ہے. اسی ترجیح کا نام اشد ہے. یہ ہمارے وزیرستان کے دوست رہتے ہیں نا، میں ان سے کہتا ہوں ایک طرف آلو رکھا ہو اور ایک طرف خڑگوشا رکھا ہو، ہاں بھائی کیا کھائے گا؟ خڑگوشا کھائے گا نا، اسی کو دیکھے گا، کہے گا آلو تھوڑی، آلو تو کھاتے ہی رہتے، آج تو خڑگوشا کھائیں گے. کیوں؟ یہ ان کی خاص ڈش ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس موقع ہوگا آپ کو کھلائیں گے انشاءاللہ. تو ایک خاص ڈش ہے. کیوں؟ تو اسی کو کہتے ہیں کہ اشد محبت. سبحان اللہ، کہ یعنی دنیا کا اور اللہ سے ہٹ کر تمام مخلوق کا اور اللہ کا مقابلہ ہو، اس وقت اللہ تعالیٰ کو ترجیح دینا، شریعت اور دین کو ترجیح دینا، اسی کا نام ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ تعالیٰ ایسی محبت ہماری جانوں میں پیدا فرما دے. اور یہی وہ محبت ہے جو اللہ والوں کی صحبتوں سے میرے دوستوں ملتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے قلوب میں ایسی محبت پیدا فرما دے، اور ہمارا ظاہر، ہمارا باطن، ہمارا ظاہر بھی گواہی دے کہ یہ عاشق رسول چلا جا رہا ہے. مسلمان کو کہنا پڑے گا کہ صاحب ٹوپی اوڑا کرو، نماز میں ٹوپی اوڑا کرو، یہ بھی کوئی بات ہے اعلان کرنے کی؟ لیکن کیا کرے، کہنا پڑتا ہے کہ نماز میں ننگے سر نماز نہ پڑھے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک شاعر تھا، وہ ایک نواب صاحب کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، اور اس کے سر پر بال نہیں تھے، گنجا تھا، کھوپڑی فارغ البال ہو گئی تھی نا، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، تھوڑے دن کی بات ہم سب کے یہی ہوگا. تو وہ ایسے جھکے جھکے کھانا کھا رہا تھا، تو نواب صاحب نے اس کی جب چمکتی ہوئی ٹھنڈ دیکھی تو شرارت سوجی، چپت میں لگا دی. تو میرے شیخ فرماتے کہ اس شاعر نے جھکے جھکے ہی کہا کہ اللہ بخشے، ابا مرحوم کو فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا ننگے سر کھانا کبھی مت کھانا، کیونکہ شیطان چپت مارتا ہے. تو میرے دوستو، ننگے سر نماز نہیں پڑھنی چاہیے. ویسے تو مسلمان کے لیے کہ گھر سے باہر نکلے ٹوپی اوڑے، ننگے سر کھانا بھی کھانے کو خلاف سنت ہے. اسی طرح بیت الخلا بھی ننگے سر نہ جائے، لہٰذا ٹوپی اوڑنے کا اہتمام کرے کہ ٹوپی اوڑا کرے، اور نماز میں اس چیز کا اہتمام کرے کہ ٹوپی اوڑ لیا کرے. اس سنت پر بھی اللہ تعالی ہم سب کو اور تمام سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحابہ و بارک وسلم. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما. یا اللہ اپنی محبت کے اعمال کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ تعالی آپ کی محبت جن اعمال سے تیز ہوتی ہے ان اعمال کی محبت عطا فرما، اور جن اللہ والوں کی صحبت سے یا اللہ تعالی آپ کی محبت ہمارے دلوں میں مقدر ہو ان اہل اللہ کی محبت عطا فرما، اور ان کی صحبتوں سے ہمیں اپنی محبت، اپنا قرب اور تعلق خاص عطا فرما. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا واهلنا ومن الماء البارد. يا الله ہم آپ سے آپ کی محبت اپنی جان سے زیادہ مانگتے ہیں، گھر والوں سے زیادہ مانگتے ہیں، اور شدید پیاس، شدید گرمی میں جیسے ٹھنڈا پانی مرغوب ہوتا ہے، اس سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما، اور اپنی محبت کے اعمال کی توفیق عطا فرما، اور آپ کی محبت کو نقصان پہنچانے والے اعمال یعنی گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، آپ کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، ایک ایک سنت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اللہ والوں کی محبت عطا فرما، علماء ربانیین کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما،
نیک اعمال کی محبت عطا فرما، نیک اعمال کا ذوق و شوق عطا فرما، اور یا اللہ گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما، گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، اور یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، ہم سب کو رزق حلال، عافیت، فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے ازمل بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا، اخلاقی ترقی کا ذریعہ بنا، اپنی محبت میں زیادتی اور شوق کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اور یا اللہ سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا میں رکھے، اور سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد والی وصحابہ اجمعین، برحمتک یا رحم الراحمین۔ اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت